صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. درود بھیج محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. ولادت با سعادت افضل الموجودات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور ان کے فرزند بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ صاحب کی خدمت میں حاضر تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. خوب کم سے کم درود تو ایسا بھیجے نا پتہ چلے کہ میلاد میں آئیں, کم سے کم مسکراہٹ ہو. اب مجھے جو لگتا ہے مجھے میلاد منعقد کرنے پہ بھی آپ کی کلاس لینی پڑے گی. خوب کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ نجف تک نعرہ جانا چاہیے, تو میں نے کہا بھائی یہ نعرہ تو نجف کی نون تک نہیں پہنچا ابھی, آپ نجف تک پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو کم سے کم درود سلام مسکراہٹ ہنسی, جی یہ کیا ہے مومن کی حشاش بشاش ہونا, خوش اخلاق ہونا, لبخند چہرے پہ سجائے رکھنا ہے مومن کی علامت ہوتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بھائی سورہ احزاب آیت نمبر 45 و 46 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے نبی یا ایوہ نبی ان ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے اے نبی, و مبشرا اور بشارت دینے والا, و نذیرا اور خبردار کرنے والا, و داعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کی اجازت سے, وسراجم منیرا اور آپ کو روشن اور منور چراغ کی صورت میں بھیجا ہے. وجود مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یوں تو آیات قرآنی میں بہت سارے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور مختلف آیات مختلف انداز سے وجود مبارک رسول اکرم کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں, لیکن یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کی گئی ہیں اس ایک آیہ مجیدہ میں ایک جامع انداز سے پیش کر رہی ہیں. یا ایوہ النبی در حقیقت اشارہ ہے احترام کی طرف کہ اے نبی, اے خبر لانے والے, اے وہ ہستی کہ جس کو ہم نے بھیجا, اے وہ ہستی جو ہماری جانب سے خبر لانے والی ہے. یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. توجہ رکھیے گا, خود یہ بات کہ خداوند عالم پشت و پناہ رسول اکرم ہے اور اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. انا ارسلنا کا, یہ ارسلنا کا مختلف انداز سے رسول اکرم اور مختلف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے. وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. یعنی ارسال کرنے والا بھیجنے والا کون ہے, مرسل کون ہے, اللہ تبارک و تعالی ہے. خود یہ بات ایک ایسی ہستی کے لیے کہ جو اس کائنات میں اللہ کا پیغامبر بن کر آئی ہے, اللہ کا میسنجر بن کے آئی ہے, اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے آئی ہے, یہ اس کے پشت و پناہ ہونے کے لیے در حقیقت بہت ہی اہم نقطہ تصور کیا جاتا ہے. مثلا اگر آپ کو کسی اہم ذمہ داری سونپی جائے اور آپ کا جو آپ جس شخص کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ بار بار آپ سے یہ کہے یا مختلف پیغامات آپ کو بھیجے کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہم تمہارے پشت پناہ ہیں, ہم تمہارا خیال رکھنے والے ہیں, خود یہ بات کہ کوئی مجھ پر ہاتھ رکھے ہوئے، کوئی میرے پیٹھ پر ہے، کوئی میرا ظہیر و مددگار ہے، انسان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ آئے مجیدہ در حقیقت رسول اکرم کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے آیات قرآن میں، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اب جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے سے جو ہے بدعت و شرک لازم آ جاتا ہے، یا مردہ تصور کرتے ہیں، یا جو انسان چلا جائے، پردہ فرما جائے، اس سے مدد مانگنے کو، اس سے توسل کو، اس سے اپنی ضروریات کو اس کی خدمت میں پیش کرنے کو شرک و بدعت سے اور اسلامی تعلیمات سے منافی تصور کرتے ہیں، تو ان سے سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے فرمایا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو کیا کبھی آپ نے اللہ کی رحمت کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ کی رحمت مرتی نہیں عزیزانِ گرامی، اللہ کی رحمت شکل تبدیل ضرور کر لیتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یہ سلسلہ محمدی کی شکل ہے، کبھی محمد محمد کی شکل میں ہیں، کبھی علی کی شکل میں ہیں، کبھی حسن کی شکل میں ہیں، کبھی حسین کی شکل میں ہیں، اور کبھی فاطمہ زہرا کی شکل میں ہیں۔ تو رحمت الہی کبھی مرا نہیں کرتی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت کسی خاص وقت اور میعاد کے لیے ہے عزیز نگرامی نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے ہے عزیز نگرامی نہیں، کسی خاص قوم و قبیلے کے لیے نازل ہوئی نہیں۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے الا رحمتا للعالمین، سوائے اس کے کہ آپ سراپا رحمت ہیں، یعنی اس وقت سے رحمت ہیں جب سے آپ کا وجود خلق ہوا ہے۔ اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں، کنت نبیاً، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو پتا چل گیا کہ آدم پر جو رحمت ہو رہی ہے وہ اللہ کی رحمت اور رسول کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک الا، کسی زمانے کے لیے کوئی زمانہ مخصوص نہیں کیا، الا رحمت للعالمین، آپ جب سے ہیں اس وقت سے آپ نبی ہیں، اور حضرت آدم کو جب ملائکہ نے سجدہ کیا، مسجد ملائکہ قرار پائے، تو دل میں خیال آیا کہ ایسا بھی کوئی انسان ہوگا کہ جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہو، تو آواز قدرت آئی، ارفع راسک یا آدم، اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ، وہ انظر الی عرشی، اور میرے عرش کو دیکھو، توجہ رکھیے گا، اے آدم سر اٹھاؤ اور میرے عرش کو دیکھو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آدم کہیں اور تھے، عرش الہی کہیں اور تھا۔ ساتھ ساتھ ہیں میرے یا نہیں ہیں جی، ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ خوب جواب دیتے بھی ڈر لگ رہا ہے آپ کو، تو درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، انظر الی عرشی، میرے عرش کو دیکھو۔ جناب آدم نے نگاہ اٹھائی، عرش کو دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین حجت اللہ۔ اور پھر جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی وہاں پہ مکتوب تھا، اس وقت نبی تھے، اس وقت نبی تھے، یعنی عالم لوح محفوظ میں اللہ نے قرار دے لیا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور جو اللہ نے اس کائنات میں خلق کیا وہ میرا نور تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہی ارسلناک یہاں پر، یا ایہا النبی ان ارسلناک شاہدن، یا شاہد کے لیے، مبشر کے لیے، نذیر کے لیے عزیزانِ گرامی کوئی وقت کی قید نہیں لگائی ہے، مقید نہیں کیا ہے اس کو، ان ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہد بھیجا ہے، جس کے لیے علماء فرماتے ہیں، خود علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد ہے، لِتَكُونَ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ شہید ہوگا، شہادت دینے والا ہوگا، جس کے لیے کہا کہ پوری امت کی، پوری امت کی گواہی دینے کے لیے رسول اللہ کافی ہوں گے۔ اور پھر ہر امام کے ساتھ، ہر امام کے زمانے میں بسنے والے لوگ در حقیقت رسول اللہ کی امت تصور کی جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہم ہر امت کو، ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر امام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان سب کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور مجموعاً یہ سب امت محمدی میں شمار ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ان ارسلنا کا شاہدن، آپ شاہد ہیں، شہادت دینے والے، گواہ ہیں، وہ مبشرن، اور صرف گواہ نہیں ہیں بلکہ دوسری صفت بیان کی، آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ گڈ نیوز دینے والے ہیں، وہ نذیرن، اور پھر اس کو بیلنس کیا ہے، صرف خوشخبری دینے والا نہیں ہے یہ رسول بلکہ خبردار کرنے والا بھی ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا، ایک یہودی آیا آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے وہ سوال ہیں۔ کہا پوچھو۔ رسول اللہ انتہائی شفیق انداز سے جواب دیا کرتے تھے۔ اب یہ میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی آواز کو آپ تک پہنچاؤں، والا رسول اللہ کا لہجہ انتہائی شفیق اور دل نشین اور نرم تھا۔ یہودی آیا، سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ سوال ہیں، پوچھو۔ سوال کیے، آپ کو احمد، محمد، بشیر، نذیر، شاہد کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، بحار الانوار میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ بشیر اس لیے، بشارت دینے والا اس لیے کہ جو میری دعوت پر لبیک کہے گا، توجہ رکھے گا، جو میری دعوت پر لبیک کہے گا اسے جنت کی بشارت دینے والا ہوں، اور جو میری دعوت سے روگردانی کرے گا اسے جہنم کی خوشخبری سنانے والا ہوں، جہنم کی نوید اور وحی سنانے والا ہوں۔ توجہ رکھے گا عزیز کرام، یہ فرمایا رسول اللہ نے، مجھے شاہد اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے گواہ بنایا ہے۔ توجہ رکھے گا، پوری امت کے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے اعمال پہ گواہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے بشیر اس لیے کہ میں بشارت ہوں، نذیر اس لیے کہ خبردار کروں۔ تو میں یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ جو میری دعوت پر لبیک کہے گا اسے بشارت دینے والا ہوں۔ اگر یہی سمجھ جاتے عرب کے بدو تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن اگر اس کو کوئی سمجھا ہے تو وہ علی مرتضیٰ سمجھے ہیں، اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ 10 سال کا علی بار بار کھڑا تو ہے، من یواظرونی علی ھذا الامر، کون ہے کہ جو اس امر پر میری وزارت کرے گا، میرا وصی بنے گا، میرا مددگار بنے گا۔ 3 مرتبہ علی کھڑے ہوتے ہیں، بٹھا دیا جاتا ہے۔ عزیز نگری، اب پتہ چلا کہ رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے کو عام بشارت ملے گی، لیکن اگر علی مرتضیٰ ہوگا تو وصایت اور ولایت کی بشارت ملے گی۔ یہ ہے مولا کائنات، اس لیے کہا مجھے شاہد و بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر فرمایا داعین اللہ ہے، دائی کہتے ہیں بلانے والے کو، دعوت دینے والا، لیکن یہ دعوت دینے والا ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے دعوت دے رہا ہے، سرکار ختم مرتبت عمل کے ذریعے سے دعوت دینے والے تھے، جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کونوا دعاۃ بغیر السنتکم، گونگے مبلغ بن جاؤ۔ امام سے پوچھا گونگے مبلغ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ اپنے عمل سے دعوت دو۔ کونوا دعاۃ بغیر السنتکم، اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے دعوت دینے والے بنو۔ چنانچہ فرما رہے ہیں کہ داعی ہے یہ، یہ بلانے والا ہے، یہ دعوت دینے والا ہے، بإذن ہی، اللہ کے اذن سے۔ خود یہ نقطہ مفسرین فرماتے ہیں، خود یہ رکعت سرکار کی اہمیت کو، نبوت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، بإذن ہی، داعین اللہ بإذن ہی، وہ سراجم منیرا، اور آپ کو سراج بنایا، اور سراج کی خصوصیت کیا، منیر بنائے۔ تو وہ جو رکھے گا سراج منی، یعنی چمکتا ہوا روشن منور چراغ قرار دیا آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چراغ کبھی گل ہو جائے، کبھی خاموش ہو جائے، کبھی روشنی دے، کبھی روشنی نہ دے، تیز ہوا چلے تو اس کی لو بجھ جائے گی، ہلکی ہوا چلے تو یہ اب روشنی دے گا۔ عزیزین گرامی، نہیں، یہ سراج منیر ہے کہ جس کو اللہ قرار دے رہا ہے سراج منیر، تو پھر وہ ہر وقت زندگی کے تمام لمحات میں، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موڑ اور گام پر ہدایت کرنے والا ہوگا۔ ये سراج منیر ایسا نہیں ہے کہ اگر سرکار مسجد میں ہیں تو سراج منیر ہیں، گھر میں ہیں تو سراج منیر نہیں ہیں، میدان میں ہیں تو سراج منیر ہیں، بازار میں ہیں تو سراج منیر نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں تو سراج منیر ہیں، اصحاب کے ساتھ ہیں سراج منیر نہیں ہیں، ازواج کے ساتھ ہیں سراج منیر ہیں، اہل بیت کے ساتھ سراج منیر نہیں ہیں۔ یہ سراج منیر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ روشنی کو، چراغ کو، بلب کو کہیں پہ بھی لے کے جائیں گے وہ نور دے گا، دن میں لے کے جائیں جب بھی نور دے گا، رات میں لے کے جائیں جب بھی نور دے گا، دوستوں کے درمیان لے کے جائیں جب بھی نور دے گا، جہاں پر بھی لے کے جائیں اس کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ نور دینے والا ہے۔ اور در حقیقت یہ وہ سراج منیر ہے کہ جسے اللہ سراج منیر قرار دے رہا ہے، یعنی یہ عام چراغوں کی مانند نہیں ہے، یہ سراج منیر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب رسول اللہ کو سراج منیر کہا ہے، اب حسین و منی وانا من الحسین کی اگر تشریح دیکھنی ہو تو اسی سراج منیر کے تحت دیکھنی ہوگی۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو سراج منیر کہا ہے، اب جو اس رسول کے دین کو بچائے گا اس کے لیے خود سرکار فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، اور دوسرے کو فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، اگر اللہ نے مجھے سراج منیر قرار دیا ہے تو میرا حسین امت کے لیے چراغ بن جائے گا، میرے لیے چراغ بن جائے گا۔ اور پھر دین مصطفیٰ کو جو تحفظ ملا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے، اور یہ 17 ربیع الاول در حقیقت اس تاریخ میں آپ کے فرزند بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت، یہ خود ایک خوش آئین قدم ہے، ایک فعل نیک ہے کہ اس محمد عربی کی شریعت و دین و اسلام اور پیغام کو تحفظ دینے والا ہمارا چھلا امام، یہاں کی اتنی وسعت دی، اتنی اس کو پھیلایا، اتنی تبلیغ کی کہ ہمارے مذہب کا نام ہی مذہب جعفری ہو گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام نامی سے موسوم ہو گیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ سراج منیر زندگی کے تمام لمحات میں سراج منیر ہے۔ اگر کسائی یمانی کے نیچے جمع کرے جب بھی سراج منیر ہے، میدان مباہلہ میں لے کے جائے جب بھی سراج منیر ہے، علی کو کندھوں پر اٹھا لے تو سراج منیر ہے، علی کو بستر پہ سلا دے تو سراج منیر ہے۔ لگتا ہے آپ لوگ جو سبحان اللہ خرید کے لائیں وہ آپ بازار سے کم لائیں، کم سے کم زیادہ خرید کے لائیں کریں تاکہ پتہ چلے نا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میلاد کو میلاد کی طرح منایا کریں، جلسے کی طرح نہیں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ رسول جہاں ہوگا سراج منیر ہوگا، اور خود فرماتے ہیں سرکار دو جہاں، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ جب آپ کعبے کی بنیاد رکھ کر دیوار اونچی کر رہے تھے، باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، فرمایا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنے والد اپنے باپ آدم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، حضرت رسول کیا فرما رہے ہیں، میں اپنے والد اپنے باپ جو صلب میں مثلا گزرے ہیں ان کی دعوت کا نتیجہ ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس دعا میں کیا ہے، وجعلنا مسلمین لک، مجھے اور اسماعیل کو کیا فرما رہے ہیں، ہمیں اطاعت گزار بنا، تسلیم کرنے والا بنا، مسلمین لک، و ارنا مناسکنا، اور ہمیں کیا مناسک حج کی حقیقت دکھا۔ ارنا کا مطلب کیا ہے، دکھا، یعنی ہمیں تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم کو علم تھا مناسک حج کا، وہ حقیقت عبادت کو جاننا چاہتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ ہماری ذریت سے امت مسلمہ قرار دیتا، وہ جو رکھیے گا یہ تاریخ میں کچھ لوگ ہیں کہ جو فضائل کے چھوٹے ہیں، کوتا قد کے افراد ہوتے ہیں نا، پستہ قد، کوتا قد، چھوٹے قد کے افراد، بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑوں کی چپل پہن کے گھومنے لگتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم بڑے ہو گئے بتانے کے لیے. تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اور محمد آل محمد کے فضائل سے اپنے قد کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان فضائل کے ذریعے سے، اب کچھ تو سمجھ میں نہیں آیا، اپنے باپ داداؤں کی در حقیقت عزت کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ رسول کے ماں باپ کو کافر کہنے لگے. اب اگر پوچھا جائے آپ سے کہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی رسول اللہ، کھلے عام الفاظ یہ استعمال کیے جاتے نعوذ باللہ، مگر اس آئے مجیدہ میں حضرت ابراہیم دعا نہیں فرما رہے. چند لوگوں کے ماں باپ کو بچانے کے لیے رسول کے والدین گرامی کو کافر قرار دیا جا رہا ہے. عجب حال ہے امت مسلمہ کا عزیزان گرامی. عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا نازل ہوگا؟ رسول کے والدین کو کافر و مشرک قرار دیا کہ عالم جاہلیت میں مر گئے، ان پڑھ مر گئے، زمانہ جاہلیت میں مر گئے، کفر و شرک کی وادیوں میں گزر گئے. حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت سے امتن مسلمہ، امت مسلمہ قرار دے. یہ مکتب تشیع واحد مکتب ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اور انبیاء کے آبا و اجداد میں کوئی ایک بھی کافر مشرک نہیں ہوتا. یہ آیت دلالت دے کر حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ رسول بھی، توجہ رکھے گا، رسول بھی جو ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے درمیان رسول بھیج، یعنی جو مسلمان ہوگا، جو خدا کو مانتا ہوگا، جو خدا کا نبی ہوگا، اسی کو تو خدا بھیجے گا نا، جو خدا کی تعلیمات کا امین ہوگا، جو صادق ہوگا، امین ہوگا، اسی کو بھیجے گا. اب اس کو تو بھیجا جا رہا ہے لیکن اس کے والدین خود نعوذ باللہ شرک اور الحاد کی وادیوں میں ہوں، تو یہ اصلاً عقل تصور نہیں کرتی. حضرت ابراہیم کی ایک دعا قبول ہو اور دوسری دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان نبی بھیج، اور نبی کو بھیجا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ قرار دے میری ضروریت سے، تو کہنا پڑے گا یا ایک دعا کیوں قبول ہو رہی ہے، دوسری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ماننا پڑے گا نبی کی دونوں دعائیں قبول ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم کی دونوں دعائیں قبول ہوئی ہیں، رسول کو بھیجنے کی دعا بھی قبول کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ آپ کی ذریت سے امت مسلمہ کو بھی قرار دیا. تو ماننا پڑے گا کہ صلب نبی میں جتنے بھی آبا اجداد آ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی آ رہے ہیں، وہ سب دین اسلام امت مسلمہ پر عمل کرنے والے تھے. صرف چند لوگوں کے ماں باپ کو بچانے کے لیے کیا رسول کے ماں باپ کو کافر و مشرک قرار دیا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا. اور اس حد تک صرف یہی نہیں، بلکہ رسول اللہ کے چچا کو بھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ کے قصے میں خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ماں ڈال دیتی ہے پانی میں گہوارے کو، سامنے تلا تم موجیں نشیب و فراز مد و جزر ہے، بچے کو ڈال دیا. ماں اس سے کہہ رہا ہے پریشان نہیں ہوں، ہم اس کو لوٹائیں گے تمہاری طرف، نبی بن کے لوٹائیں گے. ماں دیکھ رہی کہ بچے کا گہوارہ پانی کی موجوں کے اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن ڈال دیا. اور پھر کہا کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو اس پہ حرام کر دیا، توجہ رکھیے گا. حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا. بچہ کیا جانے حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، بچہ کیا جانے حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے. ماننا پڑے گا، توجہ رکھیے گا، ماننا پڑے گا کہ نبی نبی ہوتا ہے. بھائی جب حضرت نبی خدا گہوارے میں کہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، تو ایک مبذول نبی تو یہ کہے، اور فاضل نبی کے لیے تم یہ کہو کہ یہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون تھا نبیین؟ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. نبوت یہ درجہ عطا کیا گیا ہے ظاہری طور پر. وَإِلَّا نبی اس وقت سے نبی تھے کہ جب عالم کائنات بھی خلق نہیں ہوتی. درود محمد و آل محمد پا. تو وہاں حضرت موسیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دودھ پلانے والے کے دودھ کو حرام کر دیا, صرف اپنی والدہ محترمہ کے شیر سے آپ مستفید ہوں گے. تو پتہ چلا نبی کو پتہ ہے کہ حلال کیا آتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے. تو جو مفضول نبی ہے اس کے لیے تو خدا کہہ رہے ہم نے حرام کر دیا, اور یہاں ابو طالب جیسے کافر کے گھر میں رسول پرورش پائے, غذا کھائے, پانی پیئے, تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کی غذا آپ کہتے ہیں کافر مشرک تھے نعوذ باللہ, تو پھر جب حضرت موسیٰ جیسے مفضول نبی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو درک ہے, ان کو تو ادراک ہے کہ حرام کر دیا ہے, تو پھر فاضل نبی کے لیے کیا اقرار کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوچنے کی بات ہے حضرت علی کے نبی. لہذا ہمیں چاہیے کہ جو حقیقی فضائل ہیں محمد علی محمد کے, جو تر امتیاز ہے, جو وجہ امتیاز ہے, وہ جو برتری ہے محمد و آل محمد کے گھرانے کی, اس کو باقی رکھیں اور اس کو ایک خاص انداز سے منانے کی کوشش کریں, جس کی جانب میں نے ابتدائی کلام میں اشارہ کیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آخر میں ایک روایت, چونکہ چھٹے امام کا جشن بھی ہے, ایک روایت جو بحار الانوار میں بھی موجود ہے, وسائل شیعہ میں بھی ہے, کنز الفوائد میں بھی ہے, ریاض الابرار میں بھی ہے, اور العوالم میں بھی ہے. سب کے ایڈریسز نہیں پڑھاؤں تو لانی ہو جائے گا کلام. رویہ ان ابا حنیفہ اکل طعاما مع امام الصادق علیہ السلام. روایت کی گئی ہے کہ ایک دسترخوان پر امام صادق تشریف فرماتے, ابو حنیفہ بھی آ کے بیٹھ گئے, طعام فرمانے لگے, آپ کے ساتھ تناول فرمانے لگے. فلما رفع الصادق يده من اكله, جب امام صادق نے کھانا تمام کر لیا, اس کے بعد فرمایا الحمد للہ رب العالمین اللهم هذا منك ومن رسولك. توجہ رکھیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں ولی نعمت ہے اہل بیت, ہماری نعمت ان کے واسطے سے آتی ہیں. بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى, جمعہ کے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ آپ کے وجود کی برکت سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے, زمین و آسمان قائم ہیں آپ کے وجود کی برکت سے. بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء, آپ کے وجود کی برکت سے. امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک ومن رسولک, اے خدا تیری حمد ہے, اللہ رب العالمین کی حمد ہے, اے اللہ یہ تیری طرف سے ہو, تیرے رسول کی طرف سے ہے. ابھی جب جملہ سنا تو کہتا فقال ابو حنیفہ یا ابا عبداللہ اجعلتا مع اللہ شریکن, کیا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا؟ پر رزق دینے والا اللہ ہے, رازق اللہ ہے, آپ کہنے یہ اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے ہے, توجہ رکھیے گا, آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا. امام فقال علیہ السلام, امام نے فرمایا ویلک ان اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ, وائے ہو تجھ پر ابو حنیفہ, وائے ہو تجھ پر, تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے. اور فرمایا وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اللہ نے ورسوله, اس کے رسول نے, یعنی فاعل کی نسبت دے رہا ہے اللہ, یعنی جو کام میں کرنے والا ہوں فضل دینے کا, غنی کرنے کا, تمنگری دینے کا, وہ کام میں کر رہا ہوں میرے رسول بھی کر رہا ہے. ویقول عز وجل فی موضع آخر, امام نے کہا قرآن کی دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے, جو وارث کتاب ہوتا ہے پھر وہ پتہ بتا دیتا ہے کہ کتاب کی آیات کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, توجہ رکھے گا. ویقول عز وجل فی موضع آخر, اور امام نے فرمایا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسلہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا اور اس کے رسول نے ہمیں دیا, توجہ رکھیے گا, اللہ نے اور جو کچھ اس کے رسول نے ہمیں دیا, وقالوا حسبنا اللہ, اگر وہ راضی ہو جاتے اس سے جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے, کیا راضی ہو جاتے, کہتے حسبنا اللہ, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی, سیؤتینا اللہ, اللہ ہمیں بہت دیتا, بہت زیادہ عطا کرتا, من فضلہ ورسولہ, ورسولہ اگر اس کو فائل تصور کیا جائے. فقال ابو حنیفہ، اب ابو حنیفہ نے جب یہ دونوں دونوں آیات جب سماعت کی، فرمایا واللہ لکأنی ما قرأتہما قط من کتاب اللہ ولا سمعتہما الا فی ھذا الوقت. فرماتے ہیں یا امام صادق، میں نے تو آج تک یہ کتاب خدا کو اس طرح پڑھا ہی نہیں، میں نے تو گویا یہ آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ دونوں آیت نہ کبھی پڑھی ہیں نہ کبھی سنی ہیں، آج آپ کے زمانے مبارک سے سنی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ بلا وقت قرأتہما وسمعتہما. ہاں ابو حنیفہ، تم نے پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں. ولکن اللہ انزل فیک و اشباہک، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم اور تم جیسے لوگوں کے لیے قرآن میں فرمایا ہے ام علی قلوب اخفالها، یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اور وہ فرمایا کلب الرانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یہ عمل تو کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کے اعمال کا زنگ ان کے دل پر چڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے امام جعفر صادق، جس کے لیے کہا لولا سنتان لہلک نعمان، کہ دو سال نہ ہوتے تو میں نعمان ان کا نام تھا ہلاک ہو جاتا. بس سجدے کر رہا، میں آپ کی زحمت کو تمام کیا. جس کی کسی موقع پہ میں نے اہل سنت کے درمیان کہا تھا کہ آپ کے چار امام ہیں چار فقہ ہیں، ہمارے 12 امام ہیں ایک فقہ ہے. یہ نقطہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم عالم وحی سے مرتبط ہیں، ہمارا اول بھی وحی سے کہتا ہے جہاں سے رسول کہتا ہے، ہمارا آخر بھی وحی سے کہتا ہے جہاں سے اول کہتا ہے. بھئی پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخر بھی کعبے سے ظہور کرے گا. مل کے درود بھیجا محمد و آل محمد تھا. نکات اور بھی تھے لیکن وقت بھی کافی ہو گیا، مجھے بھی فوراً جانا ہے، تاخیر ہو گئی ٹریفک کی وجہ سے. قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مستفید فرمائیں گے. دو تین نکتے صرف حالات حاضرہ سے متعلق عرض کروں گا. اس وقت پاکستان خصوصاً جو صورتحال ہے سیاسی، اس کے حوالے سے اور عالمی سطح پر پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جو حکومت وقت کی سازشیں تھیں، وہ تمام سازشیں نقش بر آب ثابت ہوئیں، کھل کے سامنے آ گیا سارا مسئلہ. اور صرف یہ نہیں، ماڈل ٹاؤن کی جو رپورٹ آئی ہے باقر نجوی صاحب کی، جس کو متنازع بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ متنازع رپورٹ ہے، یہ فرقہ واریت پہ مبنی ہے، خود یہ بیان جو ہے عدلیہ کے خلاف فرقہ واریت پہ مبنی ہے جو وزیر قانون نے، پنجاب کے وزیر قانون نے دیا ہے. کھل کے اب واضح ہو گیا کہ نون لیگ فرقہ وارانہ فسادات کرانے میں، ختم نبوت کے عقیدے کو زد پہنچانے میں، اور پاکستان کی دولت کو لوٹنے میں صفحہ اول میں کھڑی ہے. ایسا نہیں کہ دوسری جماعتیں نہیں ہیں، دوسروں کا نام نہیں آیا یا نام نہیں آنے دیا جا رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن الحمدللہ شیعہ سنی مسلمانوں کے استقامت علماء کہ میدان عمل میں رہنے کی وجہ سے وہ حقیقت سامنے آئی. اور ہمیشہ سے علماء تشیع نے قادیانیت کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اس میں دام درہم سخن ہر لحاظ سے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے، اور ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے. یہ باتیں ہیں، الحمدللہ یہ فتنہ کسی حد تک کم ہوا ہے اور اس کے جو قانونی مراحل وہ آگے ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہے وہ ہے داعش کی موت. داعش کی موت جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہے، ان معنی میں کہ اتنا بڑا ناسور پیدا کیا گیا مسلمانوں میں، اور اس کو ختم کرنے والے بھی کون تھے؟ علی والے تھے. آج میں اتفاق سے ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا جس میں ایک سیاسی مبصر جو ہے وہ گفتگو کر رہا تھا، اور بھی تجزیہ نگار تھے قومیات کے سطح پر گفتگو کر رہے تھے. اس میں ایک مبصر کہتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی طاقت ہے، اگر کسی میں دم ہے، اگر کوئی سورما ہے جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں مائی کا لال ہے، تو وہ صرف حزب اللہ ہے. اس لیے کہ یہ 6 دن کی عرب اسرائیل جنگ میں شکست تسلیم کر چکے ہیں، اپنے آپ کو گروی رکھ چکے ہیں. ریاض سمٹ جو سعودی عرب میں ہوئی، آپ نے دیکھا کس طریقے سے بلا کر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، پاکستان کی توہین و اہانت کی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جتنے بھی عرب ہیں انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کو بیچنے میں اور مسلمانوں کی عزت کو بٹا لگانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. انہوں نے کہا اگر کوئی ہے، تین نام لیے، اس نے کہا ایک حزب اللہ ہے، ایک ایران ہے اور ایک حماس ہے، فلسطین کی مجاہد تنظیم. یہ تین ہیں کہ جو اس وقت اسرائیل کو منہ دے سکتے ہیں، منہ دیا ہے بلکہ چپ کر آیا اور اسرائیل کو اس کے حقیقی مقام تک پہنچایا ہے. اور دوسری جانب اشارہ کیا اس نے کہ جس کو آیت اللہ خامنہ نے کہا آئندہ 25 سالوں میں اسرائیل کا وجود نہیں ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس مرجع عالی قدر نے جو سیاسی پیشن گوئیاں کی ہیں اس پہ علیحدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ نے جو سیاسی طور پر بہت سی خبریں دی ہیں یا ہمیں متوجہ کیا ہے ان میں سے کون کون سی پوری ہو گئی ہیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا اور فلسطین آزاد ہوگا. ابھی جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی شکست، داعش کی موت، اور داعش کی موت یعنی امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہے مشرق وسطی کے خطے میں، اور یہاں پر بھی وہی مرجعیت کا کردار سامنے آئے گا. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، یہ مرجع عالی قدر، یہ بزرگ و توانا مرجع جو عالم تشیع کی پہچان ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے مختلف اقدامات کے ذریعے سے عراق کو محفوظ کیا، شام کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے، اور اطراف میں جو قرب و جوار میں ممالک تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور یہی وجہ ہے کہ داعش کو آپ دیکھیں کہ عراق سے مٹا دیا گیا. اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا، حشد الشعبی، عوامی فورس، یہ آپ نے بنائی. ایک جملہ تھا اس فقی مرجع کا، اس فقی عالی قدر کا ایک جملہ تھا، اور پھر اس میں علماء، نوجوان طلاب، عام لوگ، مختلف زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سب شریک ہوئے. داعش کو موت ہوئی، ادھر شام میں شکست ہوئی، دنیا بھر کے دہشت گردوں کو بلایا انہوں نے، داعش کے ذریعے سے انہوں نے جمع کیا، لیکن الحمدللہ زینبیون، فاطمیون اور مختلف ممالک کے مجاہدین گئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزی کی حفاظت کی، محفوظ بنایا. الحمدللہ 2 مہینے کے عرصے میں جنرل قاسم سلیمانی نے جو ہے اس پورے خطے کو پاک کر دیا. یہ بدترین شکست تھی. پھر انہوں نے رہی گئی کسر جو تھی وہ پوری کی سعودی عرب کے ذریعے سے، پوری امت مسلمہ کو جمع کرنے کی کوشش کی، سعودی اتحاد بنایا گیا. غرض یہ کہ اپنی ہی دلدل میں گرفتار ہوتے چلے گئے. عراق میں جو مورد نظر ان کی کامیابی تھی نہیں حاصل کر سکے، پاکستان میں نواز انتظامیہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکے، شام میں شکست کھائی، عراق میں شکست کھائی، ایران سے مسلسل شکست کھا رہے ہیں، بحرین میں مسلسل استقامت کا سامنا ہے. آیت اللہ عیسیٰ قاسم اور آپ کے جوان جو پیروکار ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. فلسطین میں آپ دیکھیں پتھروں سے لڑنے والی قوم انتفاضہ کے ذریعے سے ڈٹی ہوئی ہے، کسی صورت تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی دلدل سعودی عرب کے لیے اور جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہیں وہ ہے یمن. یمن کی جو صورتحال تھی، ایک فتنہ کھڑے ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مجاہد بندوں کے ذریعے سے فتنے کی آنکھ کو خاموش کر دیا. عبداللہ صالح کا قتل جو ہے فرار کی حالت میں، یہ در حقیقت سعودی عرب کو بلا رہا تھا، اس میں متحدہ عرب امارات کا بہت بڑا کردار تھا تاکہ جو ہے اس کو محفوظ مقام پہ لے جایا جائے، سعودی عرب کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے وہ حملہ کروایا جائے اور پھر جو ہے وہ امریکی فوجیں جو ہیں ان کے حملہ کریں اور یمن میں جو اس وقت انقلابی قوتیں ہیں ان کو زک پہنچایا جائے، ان کے حوصلوں کو پس کیا جائے. لیکن الحمدللہ وہ ختم ہوا، وہ فتنہ خاموش ہوا. یہ یمن ان کے لیے دلدل بن گیا، یہ وہ ہڈی ہے، نہ اگل سکتے نہ نکل سکتے. اب جو رہی گئی کسر تھی کہ اب اس اسرائیل کو کہ جس کا دم خم نکل گیا تھا، جس کی جان نکل چکی تھی، اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے دورے کے بعد فوراً اسرائیل کا دورہ کیا گیا. یعنی اہمیت بتانی تھی کہ ایک عالم اسلام کے ایک مرکز مکہ و مدینہ اور مثلاً جن کو خادم حرمین شریفین کہا جاتا، ہم ان کے پاس گئے، وہاں پر جو ہے اپنا معذرت کے ساتھ ایک عوامی اصطلاح چورن بیچ کر آئے، اور پھر یہاں پر بھی ہم اسرائیل کے پاس آ رہے ہیں. چنانچہ کیا ہوا، اب یہ کہا کہ ہم بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے رہے ہیں، جس کو آیت اللہ خامنہ نے کہا یہ ان کے عجز و ناتوانی کی نشانی ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں کھسیانی بلی کھمبا نو. یہ کھیلنے میں کھمبا نوچے کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ فرشتے ہوتے نہیں تھے، تو کچھ ایسی چیزیں جن کو جانور کھا جاتے تھے ان کو چھیکوں میں لٹکا دیتے تھے۔ چھیکے کیا ہیں؟ جیسے بکرا میں ہوتے ہیں، اب تو خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، گھروں میں پہلے چیزیں لٹکانے کے لیے بیچ میں دیوار میں دروازوں میں لٹکائے جاتے تھے، گوشت ہے، دودھ ہے، ایسی چیزیں جن کو جانور کھا جائیں ان کو اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جو جانور آتا تھا وہ دیکھتا تھا، منہ تکتا تھا، کھسیانی بلے کھمبا نوچے۔ اب کھمبے پہ ایک چھیکا لٹکا دیا گیا مثلا، اور جس میں جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز، اب بلی جو ہے اس کو تو نہیں کر سکتی، کھا نہیں سکتی، وہ کھمبا نوچتی ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل در حقیقت کیا ہے؟ کھمبا نوچ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اپنی رہی سہی عزت کا جو آل سعود نے برباد کر دی ہے، ان کو پیسہ دیا، ان کو دولت دی، ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، لیکن کیا ہوا کہ اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مذاق بن گئی ہے۔ ان کے عز و ناتوانی کی علامت ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بیداری، یہ تحرک، یہ بصیرت انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، یہ کم ہونے والی نہیں ہے۔ یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، لبنان کا آپ دیکھیں، لبنان کے وزیر اعظم کو، رفیق حریری کو کس طریقے سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اغوا کیا گیا زبردستی اور بلایا گیا، بعد میں اس نے پھر بیان تبدیل کیا اور اپنے استعفیٰ کو مؤخر کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کی شکست کی دلیل ہے۔ لہذا سعودی عرب کی رہی سہی عزت کو اور پھر اپنی رہی سہی عزت اور اسرائیل کی رہی سہی عزت کو ایک نیا سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اپنایا ہے۔ الحمدللہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، اور آیت اللہ سیستانی نے اور آیت اللہ خامنئی نے جس طرح بیانات دی ہیں حقیقت کو واضح کیا ہے۔ حسن نصر اللہ کا بیان آپ کے سامنے ہے، چشم گشا ہے، راہ گشا ہے۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدی کا جو انقلابی چہرہ ہے، حماسی چہرہ ہے، جہادی چہرہ ہے، استقامتی جو چہرہ ہے وہ موجود ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور سے قبل ہم فلسطین کو آزاد کریں گے۔ یہ جو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ راہ قدس از راہ کربلا میں گزرت، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس پیر جماران کا وہ جملہ کہ قدس کا راستہ کربلا سے ہو کے گزرتا ہے۔ کربلا میں اس وقت کون قابض تھا؟ صدام۔ صدام نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، صدام کی باقیات نابود ہو گئی، بعد میں آنے والی داعش نابود ہو گئی، راستہ کھل گیا ہے۔ انشاءاللہ قدس کا راستہ بھی علی والوں کے ہاتھوں فتح ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے علماء مراجع اکرام کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محفل میلاد کے منعقد کرنے والے شرکا کی دین و دنیا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو سے دعا ہے کہ اس محفل میں جتنے بھی حاجت لے کے آنے والے ہیں، جتنے بھی اپنی دلی مرادیں لے کے آنے والے ہیں، ان دو ہستیوں کے نام نامی سے، ان دو بزرگوار کے اسم گرامی سے ان کی حاجتوں کو خداوند عالم پورا فرمائے انشاءاللہ۔ اور یقیناً مجھے پتا ہے کہ آپ کی نوجوانوں کی جو سب سے بڑی دعا ہے وہ کیا ہے؟ جی پتا ہے؟ جی اچھی جاب، اور اس کے بعد اچھی شادی۔ اچھی شادی نہیں، اچھی بیوی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ایک عدد چانسی بیوی عطا کرے انشاءاللہ، اور اگر نکاح کے لیے ٹائم پہلے سے بک کر لیں گے تو فیس میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔